بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثامن في ارتباط المتغير بالسابق. بات ہماری دسویں مرحلے میں جو کہ قوہ و فعل کے عنوان سے ہے، اس میں آٹھویں فصل تک پہنچی ہے. ساتویں فصل کے اندر یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ اگر کوئی چیز متحرک ہے، اس کو محرک کی ضرورت ہے. اور پھر یہ نتیجہ لیا تھا کہ جو اس متحرک کا فاعل مباشر ہوگا، یعنی جو حرکت دے رہا ہوگا اس کا جو فاعل مباشر ہے، اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے، اس کو بھی متحرک ہونا چاہیے. یہ پچھلی فصل کا نتیجہ تھا. اس فصل میں پھر وہ سوال جو ذہن میں آتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے اس قاعدے کو مان لیں، اگر آپ کے اس قاعدے کو مان لیں کہ ہر متحرک اس کو محرک کی ضرورت ہے، اور محرک بھی کیسا ہونا چاہیے کہ جو خود متغیر ہو، فاعل اس کا متغیر ہو. تو کہتے ہیں اس میں تین ہمیں اشکال پیش آئیں گے. اشکال ایک، کیا تسلسل لازم آئے گا. مثلاً گیند حرکت کر رہی ہے، مثلاً اس کی انرجی حرکت کیسے کر رہی ہے، پھر اس کی سوال کریں گے اس کی حرکت کہاں سے ہے، اس کا فاعل مباشر متحرک ہے، اس کا فاعل مباشر کون ہے، فلاں ہے، وہ بھی متحرک ہونا چاہیے. پس جب وہ متحرک ہے تو پھر اس کا فاعل مباشر متحرک ہونا چاہیے. اس طریقے سے چلتا جائے گا سلسلہ، اور تسلسل لازم آئے گا. اور تسلسل کیا ہے؟ محال. دوسرا اشکال جو لازم آتا ہے اس کے اندر، اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے، اشکال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہمیں دور لازم آئے گا. دور کیسے لازم آئے گا؟ مثلا کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ مثلا گیند کو تحرک دینے والا اس کا فاعل، یہ گیند کیوں متحرک ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل جو کہ فاعل مباشر ہے وہ متحرک ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں چونکہ یہ متحرک ہے، اس کو تحرک کس نے دیا ہے؟ وہ بندہ کہ گیند کی وجہ سے متحرک ہے. اب یہ کیا دور ہے کہ انرجی جو کہ فاعل مباشر ہے وہ متحرک ہے گیند کی وجہ سے، یعنی گیند کو متحرک میں رکھے ہوئے ہے، یعنی فاعل یہ ہے اور مفعول وہ ہے. اب یہ کہا جائے کہ اس انرجی کو متحرک کون رکھے ہوئے ہے، اس کا فاعل مباشر کون ہے؟ کوئی کہ آ کر مثلا گیند خود ہے، یعنی گیند کا تحرک کرنا اس انرجی کو بھی تحرک میں لے کر آیا ہوا. اسے کیا لازم آئے گا؟ دور لازم آئے گا. تیسرا اشکال کیا لازم آتا ہے، جو کہ مہم اشکال ہے اس اعتبار سے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر متغیر کا فاعل مباشر متغیر ہونا چاہیے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پس خدا کہ جو کہ مجرد ہے اس کو بھی متغیر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عالم عالم متغیر ہے، حرکت اس میں موجود ہے، تغیر اس کے اندر موجود ہے، اور اس تغیر کا فاعل کون ہے؟ خدا ہے. خدا ہے کہ جو ربوبیت کر رہا ہے، خدا ہے جو وہ تدبیر کر رہا ہے، خدا ہے کہ جو تمام افعال کو انجام دے رہا ہے. بس ان تمام تغیرات کا موجب و فاعل اصلی خدا ہے. بس اگر آپ فلاسفہ کا قاعدہ مان لیا جائے کہ ہر متغیر کا فاعل مباشر بھی متغیر ہونا چاہیے، تو واجب تعالیٰ کے اندر بھی آپ حرکت کے قائل ہیں، واجب بھی تغیر کرے. تو یہ اشکال کیسے آپ برطرف کرو گے؟ بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو قاعدے کو نہ مانو، یا کیا ہے، خدا کو مجرد نہ مانو. کیونکہ جس میں تغیر اور حرکت آ جائے وہ مجرد نہیں ہوتا. حرکت عالم مادہ کی خصوصیات میں سے ہے. جواب اس کا دیتے ہیں، کہتے ہیں آسان ہے جواب کس اعتبار سے، دقت کرنی ہے آپ نے بھی، جواب آسان ہے، فقط مثال میں دقت کرنی ہے آپ نے. تغیر دو قسم کا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ حرکت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک مرتبہ حرکت ہے خارج الذات. مثلا سیب ایک ذات ہے، سیب اپنے اول خلقت سے آخر خلقت تک مختلف رنگوں کو چینج کرتا ہے، پہلے سبز ہے، پھر کم سبز ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے پیلا ہو جائے گا، اگر وہ کسی اور نسل کا ہے تو سرخ بھی ہوگا، یہ تمام حرکتیں اس کے اوپر آ رہی ہیں. سیب کا رنگ حرکت میں ہے، تغیر پیدا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ذات سیب ہے اور دوسری کیا چیز ہے، حرکت. بس چونکہ یہ دو چیزیں ہیں، بس اس کے فاعل بھی دو ہونے چاہیے، کہ ایک کیا ہے اس کی ذات کو خلق کرے اور ایک کیا ہے اس کے اندر حرکت کو ایجاد کرے. یا یوں کہوں کہ جب ذات اور ہو اور حرکت اس سے باہر ہو، تو ایسی حرکت کہ جو ذات سے باہر ہو اس کو فاعل مباشر کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایسی ایک ہمارے پاس صورتحال موجود ہو کہ حرکت ہو ہی اس کی ذات میں شامل، تو آیا حرکت ایجاد کرنے کے لیے فاعل کی ضرورت ہوگی؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں تاکہ مطلب اور کھل کے سامنے آ جائے. ہم کہتے ہیں کہ پانی نمکین کیوں ہے؟ نمک کی وجہ سے. پانی الگ ہے، نمک الگ ہے. اگر آپ اس پانی کو نمکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمک ڈالنا پڑے گا. بس پانی کی نمکینی کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی آئے اس کے اندر نمک ڈالے اور یہ نمکین ہو جائے. اب کوئی بندہ آ کر یہ سوال کرے کہ پھر نمک کی نمکینی، اس کو نمکینی کس نے دی ہے؟ یعنی آیا نمک کی نمکینی اس طرح آئی تھی کہ خدا نے پہلے نمک خلق کیا پھر اس کے اندر نمکینی ڈالی ہے، یا خدا نے نمکین چیز کو خلق کیا ہے؟ نمکینی اس کی ذات میں شامل ہے. ایک اور آسان تر مثال، حصی تر ایک اور مثال تاکہ مطلب واضح ہو جائے. وہ یہ کہ انسان کے بارے میں کہا کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے. آیا خدا نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کو خلق کرنے کے بعد حیوانیت و ناطقیت کو خلق کیا ہے، یا نہ جیسے ہی خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حیوان ناطق جو ہے وہ خلق ہوا ہے، کیونکہ حیوان ناطق اس کی ذات میں شامل ہے. جب ایک ذات آ گئی ہے تو اس کی ذات یار خود بخود آئے گی. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ذاتیات میں سے ہوں ان کو خلق کرنے کے لیے الگ ایجاد کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی چونکہ حیوانیت و ناطقیت ذاتی ہیں انسان کے لیے، کیونکہ انسان کی ذات بنتی ہی ان دو امر کی وجہ سے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ خدا پہلے ایجاد کرے انسان کو پھر انسان کو حیوانیت و ناطقیت دے. نہ، انسان بنا دینا ہی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو حیوانیت و ناطقیت مل چکی ہے. الگ ایجاد کی ضرورت نہیں ہے امر ذاتی کو تحقق دینے میں، ذات آ جانا کافی ہے ذاتیات کے تحقق. یہاں بھی جواب یہی ہے کہ اگر حرکت ذات سے خارج ہے، اس ذات کی ذاتیات میں سے نہیں ہے، اس حرکت کو ایجاد کرنے کے لیے فاعل چاہیے. یعنی گیند ایک ذات پڑی ہے، حرکت اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، اب اس کو حرکت کی ضرورت ہے، آپ آتے ہیں اس کو حرکت دے دیتے ہیں، یہاں تحرک کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک ایسی ذات موجود ہو کہ حرکت اس کی ذات میں شامل ہے، جب اس کی ذات میں شامل ہوگی تو آیا ذات خلق کرنے کے علاوہ حرکت کو ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی. جیسے ہی ذات خلق ہوگی خود بخود یعنی وہ متحرک ہو جائے گا. کیوں؟ حرکت اس کی ذات کے اندر شامل ہے. جیسا کہ انسان جیسے ہی خلق ہوگا تفکر کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوگی. نہ یہ کہ انسان پہلے خلق ہوتا ہے خدا تفکر کی صلاحیت بعد میں اس کو دیتا ہے. نہ جیسے ہی انسان خلق ہوا تفکر کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. الگ سے ایجاد کی ضرورت نہیں کیونکہ ذاتی ہے اس کی. بس کہتے ہیں کہ اگر حرکت کسی ذات کی ذاتیات میں ہو تو جب وہ ذات خلق ہو جائے گی تو تغیر و حرکت چونکہ اس کی ذات میں شامل ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حرکت یا تغیر کسی فاعل کا محتاج نہیں. خدا کا متحرک ہونا متغیر ہونا تب لازم آئے گا کہ جب آپ یہ کہیں کہ خدا ذات کو خلق کرنے کے بعد حرکت کو بھی کیا کرتا ہے. یہاں پھر وہ قاعدہ آ جائے گا کہ جب وہ حرکت ایجاد کر رہا ہے تو حرکت کا فاعل مباشر بھی کیا ہونا چاہیے؟ متغیر ہونا چاہیے. لیکن یہاں خدا ذات عالم کو خلق کر رہا ہے اور چونکہ حرکت و تجدد و تغیر اس کی ذات میں شامل ہے حرکت کر رہا ہے. عالم اپنے تحقق میں فاعل کا محتاج ہے نہ اپنی حرکت کے اندر. بات واضح ہے؟ بس یہاں پر یہ مشکل اور اشکال لازم نہیں آتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تجدد و تحرک و تغیر جس کی ذات میں شامل ہو اس میں یہ قاعدہ کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہر متحرک کا فاعل مباشر بھی متحرک ہونا چاہیے یہ قاعدہ اس مورد میں جاری نہیں ہوتا. اس مورد میں جاری ہوتا ہے جہاں حرکت خارج از ذات ہو اور ذات کے ایجاد کے بعد اس کو حرکت کے ایجاد کی ضرورت بھی ہو تب یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے. یہ ایک فصل ہماری آٹھویں اس کے بارے میں تھی اور اس کا جواب بھی یہی ہے. مثلا کوئی دانشگاہ اگر فلسفہ غرب پڑھ کے آپ کے اوپر آپ کو آزمانے کے لیے کوئی سوال کر دے تو یہ مطلب ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ فلسفہ غرب کے اندر اس قسم کی باتیں مطرح ہوتی ہیں. آپ کسی یونیورسٹی کے طلاب کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کے وہ مولوی صاحب کو تھوڑا خراب کرنے کے چکر میں ہوں تو نہیں ذہن میں ہوگا یہ مطلب تو خراب ہوں گے. مثلا ایک واقعہ ہے ایسے ہی یہاں ایران کے اندر ایک دانشگاہ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا کہ جو مولویوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. اس نے آیت اللہ حسن زادہ کو بس کے اندر دیکھا. اپنے دوستوں کو کہتا ہے دیکھو میں اب اس مولوی کو خراب کرتا ہوں. وہ گیا آیت اللہ حسن زادہ کے پاس تو ان کے سامنے ایک ریاضی کا مسئلہ اس نے رکھا. اس کو کیا کہا مولویوں کو کیا پتا ریاضی کیا ہوتی ہے آگے. اور آیت اللہ حسن زادہ تمام علوم غریبیہ کے اندر اور حوزوی علوم کے اندر صاحب نظر ہیں. یعنی اس وقت کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے اندر آغا حسن زادہ کی نظر ریاضی نجوم حیعت فلکیات فلسفہ کلام تفسیر فقہ اصول جو آپ لے لیں وہ ماہر ہیں اس علم کے اندر خصوصاً ریاضی میں بہت زیادہ حید طلاب ہے ریاضی میں ان کا. وہ بندہ گیا خراب کرنے کی نیت سے کہ میں ان کو خراب کرتا ہوں. ایک ریاضی کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو آغا حسن زادہ نے کاغذ مانگ کے اس سوال کے نیچے سوال لکھ کے اس کے نیچے تین یا چار جواب لکھ دیا اس کے کہ اس مسئلے کے اتنے حل موجود ہیں. یہ ریاضی کا مسئلہ اتنے جواب رکھتا ہے اس راستے بھی حل ہو جائے گا اس راستے سے بھی. بہرحال کیا تھا وہ نہیں معلوم. اب وہ لڑکا خود حیران رہ گیا آیا خراب کرنے کے لیے تھا لیکن جواب ایسے دے رہے ہیں کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہے. بہرحال سیانہ تھا کوئی آغا حسن زادہ نے اس ورکے پر جواب لکھنے کے بعد اپنے سائن بھی کر دیے. وہ لڑکا جب دانشگاہ میں گیا تہران میں اپنے استاد کو اس نے جا کر دکھایا جس سے وہ ریاضی پڑھتا تھا کہ اس طرح کر کے میں نے کسی ایک آخوند سے ایک مولوی سے جو ہے سوال کیا تھا تو اس نے یہ جواب لکھ کے دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ دیکھو شاید کو پتا ہوگا. جیسے ہی اس استاد نے ایسے کاغذ اٹھا کے دیکھا، نیچے سائن دیکھے، تو بڑے تعجب سے کہا کہ تمہیں یہ شخصیت کہاں ملی ہے؟ کہتے ہیں یوں کر کے بس میں جا رہا تھا تو ملاقات ہو گئی ان سے. کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ ہر ہفتے ہم ان کے پاس ریاضی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. بھارت یہ خدا کا لطف ہے ان بزرگان کے اوپر، اور اسی وجہ سے ہی پھر مکتب تشیع اس کی فانیت. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ العالم بزمانہ لا تحجم علیہ لوابس، یہ اس قسم کی تعبیر ہے ذہن میں. یعنی اگر جو بھی عالم اپنے زمانے سے آگاہ ہوگا کبھی بھی اس کو فتنے خراب نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے زمانے کے چیلنجز کیا ہیں. اس وقت جس نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ اگر اپنے ملت پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چیلنجز آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ میں اگر پاکستان میں جا کر کام کروں گا میرے سامنے یہ چیلنج موجود ہیں، ان کو فیس کرنا ہے جا کے، اور اس کے مطابق جو ہے انسان آمادگی پیدا کرے. پھر اگر ایک روحانی، ہم تو بڑے آسانی سے یہاں بیٹھ کے یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم سے کس نے اس قسم کی باتیں کرنی ہیں، ہم سے کس نے اس قسم کے سوال کرنے ہیں، لہذا محنت نہیں بات علوم میں کر سکتے. جب پاکستان میں جاتے ہیں مثلا سوالات ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ لڑکا نالائق ہے، وہ کل صنف کو کیا کرتے ہیں، زیر سوال لے کے جاتے ہیں. اس لیے یہ ہے ہی اسی طریقے سے ان کو آتا جاتا کچھ نہیں. فرق اور عرض کیا کہ یہ فلسفے کی ایک کار برد جو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ فلسفہ پڑھ کے بالآخر میں نے کیا کرنا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے اس وقت پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر جو عقائد اور جو فکر تبلیغ ہو رہی ہے، تزریق ہو رہی ہے، وہ فلسفہ غرب ہے. غرب نے تمام اپنا علمی سیٹ اپ جو ہے وہ سب اپنے مبانی فلسفیہ سے اخذ کر کے ترتیب دیا ہوا ہے. اگر آپ ان کے نظام تعلیم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کس پر، فلسفہ اسلامی میں ماہر ہوں. آج اس دفعہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے، کراچی کے اندر بھی ہے، یہاں قم کے اندر اس کے نمائندے بھی موجود ہیں ہمارے طلاب میں، دوستان میں سے میاں باز. وہ تعلیم کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے، چونکہ معلوم ہو رہا ہے کہ ملت تشیعوں میں جو ہے وہ بیداری آ رہی ہے، لوگ جو ہے وہ خرافات اور انحرافات کو چھوڑ کر دوبارہ علماء کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، دوبارہ اپنی فکر جو ہے وہ درست کرنے کے دنبال میں ہیں. تو سب سے پہلا چیلنج جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا اسکول سیٹ اپ ہو کے جس کے اندر ہم ان کو اسلام ناب کی جو ہے تعلیم دے سکیں ان کو. تو لہٰذا اسی کو ضرور کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے بعض دوستوں نے کام کرنا شروع کیا. بہرحال بزرگان میں سے ہیں وہ، مختلف ٹیمیں یہاں لے کر آتے ہیں پروفیسروں کی، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کی، ان کی تہران میں میٹنگز ہوتی ہیں، ایران کے جو نصاب تعلیم بنا رہے ہیں. میں نے ان دوستوں کو دیکھا ہے جب وہ تعلیم کا سیٹ اپ بنانے کے چکر میں تھے، فلسفہ تعلیم و تربیت میں، انہوں نے تعلیم و تربیت کے اندر جب تخصص کرنا شروع کیا، ضرورت محسوس کی ہے کہ نہ، اس تعلیم و تربیت کو پڑھنے سے پہلے فلسفہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ مبانی درست نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ بات چیزیں ہیں کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے. اس کے بعد جو فصل ہے وہ یہ اس بات میں ہے کہ چونکہ عرض کیا تھا کہ چھ چیزیں جہاں بھی حرکت ہوگی وہاں یہ چیزیں، چھ چیزیں ہونا ضروری ہیں، موضوع حرکت، مبدا، منتہا، مسافت، اور اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں کہ جو آگے آئیں گی. خیال میں یہ مبدا، منتہا، فاعل حرکت، یہ ایک کے اندر موجود تھا. نامی فاصل میں بیان کر رہے ہیں مسافت حرکت. مسافت حرکت، مسافت کا ایک ہمارے پاس عرفی معنی ہے. مثلاً اس کا کیا معنی ہے؟ مثلاً آپ مدرسے سے جا لے کر حرم تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کا مدرسہ سے لے کر اور حرم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسافت کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ مسافت مسافت عرفی ہے. مسافت عرفی میں جو مسافت اور مکان ہوتا ہے وہ حرکت سے پہلے موجود ہوتا ہے. مثلاً آپ نے مدرسے سے حرم تک جانا تھا تو یہ مکان پہلے سے موجود ہے کہ آپ نے اس کو طے کیا ہے. بس ایسی مسافت کے جس میں پہلے مکان موجود ہو پہلے سے اس کو کہتے ہیں کہ مسافت عرفی ہے. لیکن مسافت اصطلاحی جو ہے یعنی فلسفی معنی کے اندر اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ مسافت کے جس کے اندر حرکت ہونی ہے وہ پہلے سے موجود ہو بلکہ حرکت کے ساتھ ہی وجود میں آتی ہے. مثالیں عرضوں کی تو واضح ہو جائے گا. مطلب بس مسافت کو یاد رکھنا ہو تو اس کا ایک عربی میں معنی آپ ذہن میں رکھیں, آسان بھی ہے, ما فیہ الحرکہ, یعنی جس کے اندر حرکت واقع ہو. مثلا مثالیں دیتا ہوں تو مطلب اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یہ اصطلاحی ہے, اصطلاحی کا فرق بیان کر دیا ہے نا. آپ مثلا مثالیں دیتا ہوں اس میں آپ کو اصطلاحی معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا. اصطلاحی میں کیا ہے, مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے. مکان ہو تب بھی اس مسافت کہلائے گی, مکان نہ بھی ہو تب بھی مسافت, یعنی ما فی الحرکہ چاہے موجود ہو یا موجود نہ ہو, یعنی مسافت موجود ہو یا موجود نہ ہو حرکت سے پہلے تو وہ مسافت کہلائے گی. مسافت کسے کہتے ہیں اصطلاح میں, یعنی جس میں حرکت واقع ہو وہ مسافت کہلاتی ہے. نہ یہ اصطلاحی ہے. عرفی میں کیا فرق ہے؟ عرفی میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں حرکت واقع ہونی ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. ہاں مکان ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو, مثلا جیسے یہ تھے, یہ مسافت عرفی لیتے ہیں, کتنی مسافت آپ نے طے کی ہے کتنا مسافت, اس طریقے سے کہتے ہیں. لیکن مسافت اصطلاحی جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مسافت یعنی اس کو بھی مسافت کہتے ہیں اصطلاح میں, لیکن یہ کہ اس سے عام تر معنی ہے. یعنی چاہے وہ مثالیں دیتا ہوں واضح ہو جائے گا. مثلا آپ کے پاس ایک پودا موجود ہے, یہ پودا کیا کر رہا ہے؟ رشد کر رہا ہے. مثلا اس پودے کی پہلے جو قد و قامت تھی وہ ایک سینٹی میٹر تھی اور اب یہ رشد کر کے 10 سینٹی میٹر تک پہنچا ہے. اب یہاں کیا ہو جائے گا, مبدأ حرکت کیا کہلائے گی؟ وہ 1 سینٹی میٹر. منتہا حرکت کیا کہلائے گی؟ وہ کہ جو 10 سینٹی میٹر تک اس نے رشد کیا. اور یہ 1 اور 10 سینٹی میٹر کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مسافت حرکت. اب آپ یہ ذہن میں لے کر آئے مسافت عرفی اور اصطلاحی میں آپ سمجھنے کے لیے, اب یہ جو مسافت اس نے طے کی ہے آیا پہلے سے موجود تھی؟ حرکت کے ذریعے یہ مسافت ایجاد ہوئی ہے. ہمارے مسافت عرفی میں کیا ہے؟ مدرسہ مبدا ہے, منتہا حرم ہے پہلے سے, اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی ہے, ہم اس کو طے کرتے ہیں. اس مکان کو طے کرنے کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسافت کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں اس طرح نہیں ہے, اس کو بھی مسافت کہتے ہیں لیکن ایسی جگہ کے جہاں پر اس قسم کا کوئی مکان یا کوئی چیز موجود نہ ہو لیکن حرکت کی وجہ سے کوئی چیز طے پائے اس کو کیا کہیں گے؟ مسافت کہیں گے. اور آسان کر کے میں آپ کو ایک تعبیر دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. مسافت حرکت یعنی مقولات. مقولات عاشق پڑھی تھی نا ہم نے, کم و کیف و متا و عین و وضع, یہ ساری تقریباً تعریفات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو رجوع کریں اس درس کی طرف. حرکت کیا ہے؟ ان کے اندر واقع ہوتی ہے, یا کم میں حرکت ہوگی یا کیف میں حرکت ہوگی یا وضع میں حرکت ہوگی یا جوہر میں حرکت ہوگی. और ये मकूलात क्या बनेंगे, मसाफत हरकत बनेंगे। जैसे अभी मिसाल आपको दी है, पौधे की कदोकामत पहले 1 सेंटीमीटर थी, फिर रुष्ट करके 10 सेंटीमीटर में बदली, तो अब ये कदोकामत के अंदर तब्दीली आ जाना ये कम कहलाता है। एक चीज का तूल पैदा कर लेना, एक चीज का छोटा हो जाना, ये तमाम कहां होते हैं, ये कमियात में होता है। कमियात में ये कदोकामत वगैरह जो है वो लिहाज होती है। बस ये जो पौधे के अंदर तगैयुर आ रहा है, तगैयुर कहां आ रहा है, मकूलाए कम के अंदर, यानी हरकत मकूलाए कम में वाके हो रही है, उसका कम बदल रहा है। पहले उसकी कमियत 1 सेंटीमीटर थी, अब इसकी कमियत 10 सेंटीमीटर में बदल गई है। मकूलाए कम है कि जो अवल हो रहा है, मकूलाए कम में हरकत वाके हो रही है। पर हमने मसाफत की क्या तारीफ की थी, मा फी है अल हरका, जिसमें हरकत वाके हो वो क्या है, मसाफत है। कम में हरकत वाके हो, ये बस कम क्या है, मसाफत। ये तो थी कम की मिसाल। कैफ की मिसाल क्या है, यही जो आपको सेब की मिसाल दी थी। सेब अपनी अव्वल खिलकत के अंदर सब्ज था, सब्ज होने के बाद कम रंग हुआ, कम रंग होने के बाद जर्दी माइल हो गया, यानी पीला बनना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता अपने मुख्तलिफ पकने की हालत में जब एक रंग में पहुंचता है, वहां जाकर उसकी हरकत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बल्कि उससे भी खत्म नहीं होती। अगर वो फासिद होना शुरू हो जाए, फिर उसके ऊपर क्या है, एक खास किस्म का रंग आना शुरू हो जाता है। अब ये जो उसकी ये हरकत हो रही है, तगैयुर व तबद्दुल आ रहा है, ये रंग के अंदर आ रहा है, और रंग कौन से मकूले में आता है, मकूले के हाथ में आता है। बस इस सेब के अंदर जो हरकत वाके हो रही है, कहां हरकत वाके हो रही है, मकूला कैफ के अंदर, और मकूला कैफ क्या है, उसकी मसाफत है। बस मसाफत है हरकत। यानी मा फीहिल हरका, यानी जिसमें हरकत वाके हो, और मसाफत हरकत को मकूला भी कहते हैं, यानी मसाफत हरकत यानी मकूला, हरकत का मकूले के अंदर वाके होना मसाफत कहलाता है। इन्होंने फिर एक तारीफ की है मसाफत की, और फिर उसमें हैसियत थोड़ी सी मद्देनजर रखी हैं, वो थोड़ी सी बास मुश्किल है, नहीं मालूम उसको पास करे बंदा या नहीं। पास कर देता हूँ, थोड़ा आप लिख लें ताकि नाफिस ना रहे। मतलब इन्होंने मसाफत की जो तारीफ इस यहां पर की है वो ये की है, अल वजूदुल मुत्तसिल, यानी मतलब को जहन में रखने के लिए जो मतालिब आपको अर्ज किए हैं वो पहले अपने जहन में रखें, यानी उसको गड़बड़ नहीं करना, वो मतलब जहन में रहेगा तो ये मतलब समझ में आ जाएगा। अल वजूदुल मुत्तसिल अस्सयाल, الذي يجري على الموضوع المتحرك، مطلب آسان ہے، یعنی مسافت اس وجود متصل سیال کو کہتے ہیں کہ جو موضوع متحرک پر جاری ہوتا ہے۔ موضوع متحرک کیا ہے، مثلا سیب، سیب حرکت میں ہے، مسافت کیا ہے، اس کے اوپر عارض ہوتی ہے، یجری جاری ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے،
مسافت خود کیا ہے؟ الوجود المتصل السیال، یعنی وجود متصل از اول تا آخر متصل اور سیال، دم بدم کیا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے. سیب کا رنگ اول خلقت سے شروع ہوتا ہے تبدیل ہونا، یہاں تک کہ اس کا وجود تمام نہیں ہو جاتا، یہ رنگ کیا ہے؟ دم بدم تبدیل ہو رہا ہے. ایسی چیز کے جو دم بدم تبدیلی اپنے اندر رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں الوجود المتصل السیال. مسافت سیال یعنی بہنے والی چیز کو کہتے ہیں، جو متصل بہ رہا ہو. مثلا سیال ایک ہوتا ہے نا، بعض بعض سے کہتے ہیں یہ چیز سیال ہے، بعضوں کا استعمال ہوتا ہے. سیال سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر وجود رکھتی ہے. مثلا کیا ہے؟ سیلاب، شاید اسی سے نہیں معلوم، لیکن سیال کا معنی یہی ہے تقریباً کہ اس طریقے سے ہے اس میں. اب یہ تو ہوگی مسافت کی حرکت. پھر ایک حیثیت کو یہاں مد نظر انہوں نے رکھا ہے، وہ سمجھانے کے لیے تھوڑی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو مسافت ہے یہ کیا ہے، ہم کہاں سے انتظار کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک دم ایک مرتبہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے، مثلا کہتے ہیں کہ پودا یہاں پر موجود ہے اول خلقت میں، وہ کیا کرتا ہے، ایک سینٹی میٹر سے شروع ہوتا ہے، یہ رشت کرتا جا رہا ہے، یہاں پہ مثلا یہ 10 سینٹی میٹر کے اوپر آ کے رک جاتا ہے آ کر. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں یہ جو مسافت ہم نے انتظا کی ہے اس عمل سے کہ وہ اول سے لے کر آخر تک جو ہے اس نے جو حرکت آیا ہے اس کے اندر، اس ہم پورے چیز کو کیا کہتے ہیں، عمل کو مسافت کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسافت جو ہم انتظار کر رہے ہیں اس سے، آیا امر واحد کو مد نظر رکھ کر ہم اس مسافت کو انتظار کر رہے ہیں اس سے یا نہ، بلکہ ہم کس اعتبار سے مسافت کو انتظار کر رہے ہیں؟ مسافت اس اعتبار سے انتظار کر رہے ہیں کہ پودا 1 سینٹی میٹر میں آیا، یہ ختم ہو گیا، 2 میں آیا، یہ ختم ہو گیا، 3 میں آیا، یہ ختم ہو گیا، کرتے کرتے 10 تک پہنچا ہے. اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، مسافت کو انتظار کرتے ہیں. علامہ یہ تذکر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسافت کو جو انتظار کرتے ہیں وہ ہم واحد کو مد نظر رکھ کر نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کو متغیر ہونے کے عنوان سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے منقسم ہونے کی وجہ سے اس کی اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہیں، مسافت کو انتظار کرتے ہیں. منقسم ہونے کی حیثیت کیا ہے، یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں، 1 سے لے کے 10 سینٹی میٹر کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا 5 5 میں تقسیم کر سکتے ہیں، پھر اس 5 کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر اس 5 کی تقسیم کو تقسیم کر سکتے ہیں. اس انقسام والی حیثیت کو آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو اس سے مسافت کو انتظار کیا جاتا ہے. آیا ہم امر واحد سے انتظار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ علامہ کہتا ہے نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس سے تشکیک در ماہیت لازم آئے گی. یعنی اگر ہم فقط ایک واحد متصل متغیر کو مد نظر رکھیں، یعنی کیا مراد، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، پودا ہے کہ جو کیا کر رہا ہے، متصل متغیر ہو رہا ہے، کیا ہے، اگر اس کو ہم مد نظر رکھ کر کیا کرتے ہیں، مسافت کو انتظار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تشکیق در ماہیت لازم آئے گی. کیسے تشکیق در ماہیت لازم آئے گی؟ وہ وجہ یہ ہوگی کہ آپ کیا، پودا ایک ماہیت ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسافت کو پودا کے جو متغیر ہو رہا ہے اس سے انتظار کر رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تغیر آ رہا ہے، تو تغیر میں کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے چیز آگے بڑھتی جاتی ہے بالقوا اور بالفعل ہوتی جاتی ہے. مثلا جب 1 سینٹی میٹر تھا تو 2 سینٹی میٹر ہونے کے اعتبار سے وہ بالقوا تھا، ٹھیک ہے، اب بالقوا جب تھا، جب یہاں پہنچا تو وہ کیا ہو گیا، بالفعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس 10 سینٹی میٹر کی نسبت کیا ہے، 1 ضعیف تھا اور 2 کیا ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، 3 کیا ہو جاتا ہے، اقوا ہو جاتا ہے، مثلا ایسے چلتا جاتا ہے اور 10 تک یہ پہنچتا ہے مثلا، ٹھیک ہے. اب جہاں بھی اشدیت و اضعفیت موجود ہو وہاں کہتے ہیں کہ یہاں تشکیک پائی جاتی ہے. تشکیک کی بات میں آپ کیا تھا، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ چیز شدید تر ہے اس سے، سمجھ جائیں کہ وہ تشکیکی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ اس کی سفیدی جو ہے اس کی سفیدی سے زیادہ شدید ہے، دیوار کی سفیدی وائٹ بورڈ کی سفیدی سے زیادہ شدید ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیدی کیا ہے، یعنی یہ جو کیا ہے تشکیق کے اندر مثلاً آپ اس کو لے کر آتے ہیں، اس میں تشکیق در مفہوم ہے یہ، کیونکہ یہاں جو شدت ہے وہ یہاں پر. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس من حیث و واحد متغیر سے انتزاع کریں گے تو پھر تشکیق در ماہیت لازم آئے گی، اور تشکیق در ماہیت فلسفے میں محال ہے، اس کے اپنے ادلہ ہیں وہ عرض نہیں کرتا. تو چونکہ محال لازم آتا ہے، بس اس اعتبار سے ہم مسافت کو کیا ہے من حیث و انقسام جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے، وہاں سے ہم اس کو انتزاع کریں گے. یہ ایک مطلب تھا جو اس کے اندر موجود ہے. بہرحال اصل فصل کا محتوی جو ہے وہ جو پہلے عرض کیا وہ ہے، اور یہ اگر فرض کریں کوئی سوال بنا بھی دیتا ہے تو تھوڑا بہت مطالعہ رکھیے گا، شاید ذہن میں اگر بیٹھ جائے تو لکھ لیجیے گا. یہ ایک فصل تھی مسافت کے حوالے سے جو تمام ہوئی. وہ مقولات عرش میں پڑھی ہے ہم نے، ابھی وہ بات آئے گی، ابھی وہ آ رہی ہے کہ حرکت کس کس میں ہے. دسویں فاصلہ ہماری یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے کہا ہے کہ مسافت اس کو کہتے ہیں کہ ما فی الحرکہ، یعنی جس چیز کے اندر حرکت واقع ہو، جو اس کا مجرا واقع ہو وہ مسافت کہلاتا ہے. تو ہمارے پاس مجرا کتنے ہیں؟ 10 ہیں، مقولات 10 ہیں ہمارے پاس، عرض کی 9 اقسام اور ایک جوہر، 10 اقسام ہیں. تو اب یہاں پر دسویں فصل میں یہ بیان کرنا ہے کہ کون کون سے مقولے ہیں کہ جس میں حرکت واقع ہوتی ہے، اور کون کون سے ایسے مقولے ہیں کہ جس میں حرکت واقع نہیں ہو سکتی. ملا صدرہ سے پہلے جو نظریہ تھا مسافت حرکت کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ فقط 4 مقولے ہیں کہ جس کے اندر حرکت متحقق ہو سکتی ہے. کون کون سے ہیں وہ 4 مقولے؟ وہ کہتے تھے ایک عین ہے اس میں حرکت واقع ہوتی ہے، دوسرا کون سا ہے؟ کم ہے، عین، کم، کیف اور واضح. ملا صدرہ سے پہلے وہ یہ قائل تھے کہ حرکت فقط اس میں واقع ہوتی ہے، باقی جتنے بھی مقولے ہیں ان کے اندر حرکت واقع نہیں ہو سکتی، وہ مقولے متحرک نہیں ہو سکتے، وہ ساکن ہیں. ان کی مثالیں واضح ہیں، ابھی چند مثالیں آپ کو دی ہے. عین میں حرکت کیسے واقع ہوتی ہے؟ مثلا آپ ایک مکان سے دوسرے مکان سے جب حرکت کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ کی حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان تک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حرکت کون سی ہے؟ حرکت مقولہ عین کے اندر ہے. آپ نے جو حرکت کی ہے، آپ کی مسافت کہاں آئے گی؟ کون اس کی مسافت کون ہے؟ مقولہ عین ہے اس کا مطلب، اس کی مسافت. کیف کی مثال وہ رنگ والی مثال دی ہے، کم کی مثال وہ پودے کی رشد و نما کے حوالے سے دی ہے، قد و قامت کے اعتبار سے. وز کی مثال کیا ہے؟ وز کی مثال یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں گیند کو اگر اسی کے گرد گھمایا جائے، ایک مرتبہ تو گیند آپ کیا کرتے ہیں ٹھوکر مارتے ہیں آگے جاتی ہے نا، ایک کیا ہے گیند خود اپنے ارد گرد گھومتی ہے، مثلا آپ اس کو پھیر دیتے ہیں ایسے ہی، اپنی جگہ کھڑی ہے لیکن گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے. اب مثلا یہ مکان ہے اور یہ گیند ہے مثلا، ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس مکان اور اس کے اپنے اجزاء ہیں مکان کے، مثلا دیکھیں یہ گیند کے مثلا فرض کرے اجزاء ہیں، ایک جز اس کے مقابلے میں، ایک جز اس کے مقابلے میں، ایک جز اس کے مقابلے میں، یہ اجزاء ہیں، یہ مکان کے اجزاء اور یہ گیند کے اجزاء، سب اجزاء اس کے ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. اس قسم کی اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دینا اور پھر اس کا مکان کے ساتھ، یعنی اس کے خارج کے ساتھ ان اجزاء کا مقایسہ کرنا، اس کو کہتے ہیں مقولہ واضح. یہاں پڑھ کے آئے تھے مثلا پیچھے، بہرحال تفصیل اس لیے نہیں دے رہا چونکہ عرض کیا ہے، چونکہ ریکارڈ ہوئے ہیں لہذا آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اجزاء گیند کے مکان کے اجزاء کے برابر ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس گیند کو گھمائیں گے تو گیند کے اجزاء فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تغیر کریں گے، یعنی جو اجزاء پہلے اس مکان کے ان اجزاء کے سامنے تھے وہ بدل کر کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے، پھر وہ اجزاء دوسرے اس کے مقابل میں آ جائیں گے، پھر وہ گیند گھومے گی، پھر وہ اجزاء. اب ممکن ہے مکان ثابت رہے، جیسا کہ مکان یہاں ثابت ہے، گیند گھوم رہی ہے، اب گیند کے اجزاء جو ہیں مکان کے اجزاء کی نسبت تغیر پیدا کر رہے ہیں، یہ جو حرکت واقع ہو رہی ہے کہتے ہیں یہ حرکت دروازہ ہے. بات واضح ہوئی ہے؟
بس اس کو کہتے ہیں یہ مقولہ وضع میں حرکت، یعنی گیند کو اپنے گرد گھما دینا، یہ جو حرکت واقع ہو رہی ہے یہ حرکت در وضع ہے، اور اس کی مثال آپ کو عرض کر دی ہے. مثال اسی طریقے سے اگر آپ لکھ دیں گے امید ہے مطلب ٹھیک ہوگا. ملا صدرہ سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ اتنے چار مقولوں میں حرکت واقع ہوتی ہے، باقی جو چھ مقولے ہیں ان کے اندر حرکت محال ہے، حرکت واقع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں مقولہ فعل و انفعال جو ہے اس میں حرکت واقع نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ مقولہ فعل و انفعال کی ذات میں تدریج اخذ ہے. مثلا فعل و انفعال کی مثال کیا تھی ہمارے پاس، آپ پانی کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں، آگ پانی کو گرم کر رہی ہے، اس ہیئت کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، مقولہ فعل ہے، کیونکہ حرکت حرارت جو ہے وہ نار دے رہی ہے، پانی کو حرارت جو کیا ہے وہ حرارت دے رہی ہے، اس کی پوری ہیئت کو کیا کہتے ہیں، فعل. پانی چونکہ آگ سے حرارت کو قبول کر رہا ہے، اگر ان دو چیزوں کو آپس میں مقایسہ کریں تو اس کو کہتے ہیں یہ انفعال ہے، یعنی قبول کرنا انفعال کا، یہ ہیئت کے جو حاصل ہو رہی ہے اس ہیئت کو مقولہ انفعال کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ مقولہ فعل و انفعال کی ذات میں چونکہ تدریج اخذ ہے، کیونکہ پانی کبھی ایک دم گرم ہوا ہے، تدریج اس کی ذات میں اخذ ہے، اور حرکت کی کیا تعریف ہے، تغیر تدریجی. بات دقت کرنی آسان ہے بالکل، یعنی حرکت کا کیا تعریف ہے، تغیر تدریجی. فعل و انفعال کی تعریف میں کون اخذ ہے، تدریج، یعنی تغیر تدریجی. پر اس کا مطلب کیا ہے، فعل و انفعال خود حرکت ہیں، اور اگر قائل ہو جائیں کہ فعل و انفعال کے اندر حرکت ہے تو اس کا مطلب ہے حرکت در حرکت ہے، کیونکہ فعل و انفعال کی تعریف میں تغیر تدریجی اخذ ہے، یعنی خود حرکت ہیں وہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ فعل و انفعال کے اندر حرکت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حرکت در حرکت ہے، اور حرکت در حرکت جو ہے وہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بس فعل و انفعال کے اندر اس عنوان سے حرکت واقع نہیں ہو سکتی مقولہ کے اندر. اور مقولہ اضافہ کے اندر واقع نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقولہ اضافہ ایک امر انتظائی ہے، پدر و پسر کو آپس میں مقایسہ کریں تو مقولہ اضافہ نکلتا ہے. جب وہ ماں بے اضافہ خارجی نہیں رکھتا، اپنا مصداق خارجی نہیں رکھتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حرکت واقع ہو رہی ہے. مقولہ اضافہ کیا، طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے نا، اگر باپ ہو بیٹا ہو یہ دونوں طرفیں موجود ہوں تو ہم اس سے مقولہ اضافہ کو انتزاع کرتے ہیں. بس اگر حرکت ہو بھی صحیح مقولہ اضافہ کے اندر تو وہ اولاً و بالذات طرفین کے اندر موجود ہوتی ہے، چونکہ اضافہ طرفین کے ساتھ وابستہ ہے، مقولہ اضافہ میں بھی حرکت ہو جاتی ہے. بس مقولہ اضافہ میں حرکت اولاً و بالذات نہیں ہے بلکہ تابع ہے مقولہ اضافہ کے اندر حرکت کس کے، طرفین کے. طرفین متحرک ہوں گے تو مقولہ اضافہ متحرک ہوگا. کیوں، اس وجہ سے کہ اضافہ وابستہ ہے طرفین سے. اگر طرفین نہ ہو، یعنی باپ ہو لیکن بیٹا نہ ہو، آیا ابوت آپ نکال سکتے ہیں، نہیں نکال سکتے، اس سے دونوں طرفین کا ہونا ضروری ہے. فوق و تحت فوق نہ ہو آیا تحت کو انتظار کر سکتے ہیں یا فوق کو انتظار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس دونوں طرفوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک طرفین میں حرکت نہیں ہوگی اس وقت تک اضافے میں حرکت نہیں ہو سکتی. بس اس اعتبار سے اضافے میں بالاستقلال جو ہے وہ حرکت نہیں. اور اسی طریقے سے جیدہ میں بھی حرکت نہیں ہے, مطلب واضح, مطلب مہم نہیں ہے, وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بس چار, ابھی تک چار مقولات میں حرکت ثابت ہوئی ہے جس کو تمام فلاسفہ مانتے ہیں, باقی مقولات میں نہیں مانتے ہیں. اب آ جاتی ہے نوبت جوہر کی. جوہر میں آیا حرکت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ملا صدرہ سے پہلے جتنے فلاسفہ تھے وہ جوہر میں حرکت کو محال مانتے تھے کہ جوہر کبھی بھی متحرک نہیں ہو سکتا. کیوں محال مانتے تھے؟ وہ فلاسفہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر حرکت کہاں مانا رکھتی ہے, حرکت وہاں مانا رکھتی ہے, مثلا جیسے سیب ایک ذات ہے, جوہر ہے, اس کے رنگ بدلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سیب کی ذات ایک رہتی ہے اور رنگ جب بدلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیب حرکت میں ہے. یعنی کیا مراد؟ سیب حرکت میں ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تغیرات میں سیب کی ذات واحد ہے. تب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی سیب ہے اور حرکت کے اندر ہے, رنگ بدل رہا ہے اپنے. لیکن اگر آپ قائل ہو جاؤ کہ جوہر میں حرکت بھی جائز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جوہر اگر حرکت کرنے لگ گیا تو موضوع ثابت نہیں رہے گا. اور حرکت میں جس چیز کی ضرورت ہے موضوع کے ثابت ہونے کی ضرورت ہے, یعنی موضوع الحرکہ ثابت ہونا چاہیے. پیچھے فصل کے اندر بھی بات ہوئی تھی, اگر موضوع الحرکہ ثابت نہ ہو تو حرکت مانا پیدا نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ والی چیز حرکت کر رہی ہے, لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ یہ خود کیا ہے, حرکت کے اندر ہے, تو یہ مثلا جب یہ کیا ہے ایک منٹ کے اندر ہے تو یہ ذات ہے, اب یہ حرکت کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کی ذات بھی تغیر کیا کر رہی ہے, تبدل پیدا کر رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے منٹ میں یہ ذات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یعنی یہ جو ایک منٹ میں تھی وہ دوسرے منٹ میں ذات نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منٹ والا حرکت میں ہے, کیونکہ اس کی تو ذات ختم ہو گئی ہے. آپ تب کہیں گے کہ یہ چیز متحرک ہے جب وہ چیز کی ذات باقی رہے. مثلا آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ متحرک ہیں, آپ متحرک کب کہہ رہیں گے؟ کہ جب آپ کی ذات ثابت رہے گی. لیکن آپ کیا کے بارے میں قائل ہوں؟ آپ جیسا کہ نظریہ ہے جسے انسان کیا ہے, آن بے آن کیا کر رہا ہے, تبدیل کر رہا ہے. ایک سیکنڈ والا انسان دوسرا نہیں ہے, دوسرے سیکنڈ والا انسان تیسرے انسان والا نہیں ہے, ہاں نہیں ہے, یعنی تبدل پیدا کر رہا ہے. تو یہ ملا صدرہ سے پہلے فیلسوف یہ کہتے تھے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ متحرک ہے؟ متحرک چیز تب ثابت آتی ہے کہ جب موضوع ثابت ہو, اس کے حالات جو ہیں وہ متغیر ہوتے رہیں. بس وہ کہتے تھے کہ موضوع چونکہ ثابت چاہیے اور جوہر جو ہے وہ موضوع حرکت واسع ہوتا ہے, اس اعتبار سے جوہر کے اندر حرکت محال ہے, حرکت نہیں ہو سکتی. لیکن ملا صدرہ نے آ کر ثابت کیا کہ جوہر کے اندر بھی حرکت ہے اور جوہر حرکت ہے, جو بھی جوہر ہے وہ حرکت کر رہا ہے. اور پھر موضوع ثابت کو کیسے درست کریں گے, یہ پھر انشاءاللہ اگلی فصل کے اندر, ایک پوری فصل اسی کے اندر ہے حرکت جوہریہ کے اندر, جو کہ ملا صدرہ کا ابتکاری نظریہ ہے. اور عرض کیا ہے کہ ملا صدرہ کے جو حکمت متعالیہ ہے وہ چند ستونوں پر قائم ہے, ان میں سے ایک مہم ستون یہ حرکت جوہری ہے. ایک اسارت الوجود تھا, دوسرا تشکیل در ماہیت تھا, اور ایک کیا ہے, یہ حرکت جوہریہ ہے. یعنی یہ حرکت جوہریہ ایک ایسا مبنا ہے کہ جس کے ذریعے ملا صدرہ نے کئی ہمارے جو روایات اور قرآن کے اندر معارض موجود ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے آثار اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں, اس میں سے ایک اثر کیا ہے, تجسم اعمال ہے. روایات کے اندر موجود ہے کہ انسان جو فعل یہاں انجام دیتا ہے انسان کیا کرے گا, اسی صورت میں محشور ہوگا, اسی صورت میں محشور ہوگا. تو یہ مبنا جو ہے فقط حرکت جوہریہ کے مطابق قابل تفسیر ہے, اور اس قسم کے اور بہت سارے آثار ہیں کہ حرکت جوہریہ پر مترتب ہوتے ہیں, پر یہ مبنا بہت شریف بہت عمیق, یعنی ہم امتحان کے اعتبار سے مہم ہیں, ہم اس اعتبار سے مہم ہیں کہ بہت ساری مشکلات ہماری معارف کی حال ہوئی ہیں, تو زیادہ دقت کی ضرورت ہے. بدایہ کی حد تک جتنا یہاں انہوں نے مطرح کیا اس کو توضیح دیں گے انشاءاللہ بعد میں, اور ملا صدرہ حرکت در جوہر اس کو بھی ثابت کرے گا, اور موضوع کا ثابت ہونا بھی ثابت کریں گے یہاں پر انشاءاللہ یہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.